بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم في سيرة دروس جاريه آج کی نشست میں سیرت کے درس نمبر 34 جنگ بدر سے پہلے سرایا اور غزوات، پچھلے درس میں ہم نے یہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور مومنوں کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، نئی زندگی کا آغاز ہوا کہ اب مقابلہ کرنا ہے جسے باطل کا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ تلوار بھی اٹھانا پڑے تو تلوار بھی اٹھائیں گے. اس سے پہلے صرف دعوت تھی، علم سے جہاد تھا، قرآن مجید سے جہاد تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام اور احسان سے ایک اور انعام اور احسان سے نوازا، اور وہ ہے جہاد. جہاد میرے بھائیو عبادت ہے، اور مومنوں کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت کو مشروع کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتی تو آج جہاد بھی دین کا حصہ نہ ہوتا. اور عبادات جتنی ہی موجود ہیں وہ محدود ہیں. اپنی طرف سے کوئی بھی مسلمان کوئی بھی عبادت ایجاد نہیں کر سکتا. جس نے بھی کوئی نئی چیز دین میں ایجاد کی اسے بدعتی کہا جاتا ہے، اور اس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے مومنوں پر، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور احسان کر دیا، جہاد کو مشروع کر کے، جہاد کی اجازت دے کے. اور سب یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جنگ جو تھی وہ جنگ بدر تھی، جو فاصل تھی اور فرقان تھی حق اور باطل کے بیچ میں. سب سے عظیم جنگ، سب سے پہلی جنگ، اور اس جنگ میں جو شریک ہوئے صحابہ وہ سب سے بہترین صحابہ میں ان کا شمار ہوا. آپ سنتے ہوئے کہتے ہیں فلان بدری صحابی ہے، یعنی اس صحابی کے لیے شرف کافی کہ وہ بدر میں، جنگ بدر میں شریک ہوا تھا. تو بدری صحابی جو ہے یعنی عام صحابی نہیں، صحابی سارے ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں سارے کے سارے صحابہ، لیکن سب برابر نہیں ہیں، ان میں بھی درجات ہیں اور تفضیل ہے. اور ان فاضل اور قابل احترام اور شرف والے صحابہ میں سے جنگ بدر میں جو شریک ہوئے وہ صحابہ بھی تھے. تو آج کی نشست میں اور اگلی نشست میں انشاءاللہ جنگ بدر سے دو بڑے واقعے ہوئے. ایک واقعہ کی تاریخ سے آج ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ کون سی جنگیں تھیں جو جنگ بدر سے پہلے ہوئی. بعض لوگ سمجھتے ہیں بس جو ہی جہاد کی اجازت ملی فوراً جنگ بدر کا آغاز ہوا اور جنگ شروع ہو گئی. نہیں میرے بھائی، یہ بات درست نہیں ہے. جنگ بدر سے پہلے کئی جنگیں ہوئی، اور کئی جنگی دستے اور گشتی دستے مدینہ کے گرد نواح میں گشت کرتے رہے، لیکن بڑی جنگ نہ ہو سکی. ان جنگی دستوں کی کیا تفصیل ہے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو سریا تھا اس کا نام ہے سیف البحر. اچھا، ایک علمی بات سمجھ لیں، سریا اور غزوے جو فرق ہے، سریا اور غزوہ. سریا جو ہے اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج مہم میں شریک نہ ہو، لشکر کی تیاری ہوئی، فوجی مہم ہوئی، جنگ کے لیے میدان جنگ میں اترے، یا جنگ کے تیار کر کے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. اس فوجی دستے میں، اس فوجی مہم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ. اس کی جمع ہے سرایہ. تو سرایہ جمع ہے سریہ کی، اور سریہ وہ جنگی دستہ ہے، یہ وہ جنگی مہم ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں. اور غزوہ کہتے ہیں اس جنگی دستے کو، یہ اس جنگی مہم کو جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس غزوے میں یا اس جنگ میں شریک ہوں. اور دونوں میں چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تب بھی سریہ اور غزوہ سمجھا جاتا ہے. یہ ضروری کہ اس میں جنگ ہو اور دونوں فریق مقاتلہ ہو، نہیں. جنگی مہم کی تیار کر کے نکلنے ہی کا نام ہی غزوہ یا سریہ ہے، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو. اس سے غزوہ سریہ کے نام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. سب سے پہلا جو سریہ تھا، سریہ سیف البحر، اسے سریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہ تھے. اور یہ رمضان سن 1 ہجری میں ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے سربراہ کو منتخب کیا، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، اپنے پیارے چچا اور انہوں کو، اسے حمزہ کو امیر بنایا. 30 مہاجرین کو زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریش کافر کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا. کتنی تھے مسلمان؟ 30. ان کے سردار، ان کے امیر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. اور کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ قریش کا قافلہ جو شام کے لیے تجارت کے لیے روانہ ہوا، اس کا تعقب کرنے کے لیے، اس کو پتہ لگانے کے لیے. اس قافلے مشرکین کے قافلے میں 300 لوگ تھے، جن میں ان کا سردار ابو جہل تھا. اور سمندر کے ساحل کے پاس جب وہ قافلہ پہنچا تو دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. وہ فریقین جنگ کے لیے تیار ہوئے لیکن جنگ نہ ہو سکی، کیونکہ قبیلہ جوہینہ کے سردار مجد بن عمرو نے، جو دونوں فریقین، جو دونوں کا حلیف تھا، اس نے جنگ نہ ہونے دی. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا سب سے پہلے جھنڈا تھا جس کا رنگ سفید تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھنڈے کو خود اپنے دست مبارک سے باندھا تھا. اور اس جھنڈے کے علم بردار جو تھے وہ سیدنا ابو مرثد بن حسین غنی رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ تفصیل ہے اس پہلے سریہ کی. دوسرا سریہ، سریہ رابغ کے نام سے مشہور ہے. یہ شوال سن 1 ہجری میں ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کے امیر جو ہے وہ سیدنا عبیدہ بن حارث بن المطلب رضی اللہ عنہ کو بنایا. مسلمانوں کی تعداد 60 تھی، اور رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا. ابو سفیان کے ساتھ 200 آدمی تھے، اس وقت مشرک تھے، 200 آدمی تھے ان کے ساتھ. فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہو سکی. اور اس میں جو ایک خاص بات یہ ہے کہ سریہ رابغ میں مشرکین میں سے 200 میں سے 2 آدمی ایسے تھے جو چھپ کے مشرکوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں. اپنا اسلام چھپائے ہوا تھا انہوں نے. اور یہ دونوں صحابی جو ہیں، سیدنا مقداد بن عمر اور دوسرے صحابی سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما، دونوں شامل تھے مشرکین کے ساتھ. پھر وہاں سے نکل کے جب ان کو موقع ملا مسلمانوں کے ساتھ چل دیے. اور اس میں بھی جھنڈا جو تھا سفید تھا، اور جو جھنڈے کا علم بردار تھے سیدنا مصطح بن اثاثہ بن مطلب بن عبد المناف تھے. سیدنا مصطح بن اثاثہ وہ جانتا کون صحابی ہیں؟ بدر صحابی ہیں, اور ان کا مشہور قصہ ہے حیث عفق میں, جی ہاں, جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر ضلع کے تہمت لگائی گئی تو بعض لوگوں نے بات کو اڑایا, ان میں بعض اچھے لوگ بھی تھے, اکثر منافقین تھے, بعض اچھے لوگوں میں سے صرف مستح بھی تھے. سبحان اللہ, دیکھیں جب فتنہ آتا ہے تو بعض اوقات اچھے لوگوں کے پاؤں میں پھسل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے, ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آگے تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. تیسرا سریہ جو تھا سریہ خرار, یہ ذو القعدہ سن 1 ہجری میں واقع ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کے امیر جو ہے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا, اور انہیں 20 آدمیوں کے ساتھ قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ خرار, وادی خرار سے آگے جو ہے نہیں بڑھنا. تو رات کو سفر کرتے تھے اور دن چھپ جاتے تھے. 5 روز تقریباً 5 دن لگے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے, لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ قافلہ جو ہے وہ 1 دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا تھا. اس لیے کا علم جھنڈا بھی سفید تھا. اسد مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس کے علم بردار تھے. اب غور کریں, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, مسلسل دیکھیں ہر مہینے میں ایک جنگی لشکر تیار کر کے ایک گشتی دستہ جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے تھے اور بھیجتے رہے. جب سے اجازت ہوئی اس وقت سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنا شروع کی. چوتھے نمبر پہ غزوہ ابوا یا غزوہ ودان بھی اسے کہتے ہیں. یہ سفر سن 2 ہجری میں ہوا. اور اس میں جو امیر تھے کون تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود, کیونکہ اس کا نام غزوہ ہے. تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں, 70 مہاجرین کے ساتھ. اب غور کریں, سب مہاجرین ہیں صحابہ میں سے, ایک انصاری بھی نہیں ہے. ابھی تک جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں سب جنگی دستوں میں مہاجرین ہیں. 70 صحابی مہاجرین کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور مدینہ میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. دیکھیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تب ضرورت نہیں تھی نا کسی کو قائم مقام بنانے, لیکن جب خود جاتے تھے غزوہ میں تو پھر پیچھے کسی کو امیر بنانا ضروری ہوتا ہے. اور اسے کہتے ہیں, دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں کوئی سیاست نہیں, کوئی سیاسی احکام نہیں ہے, بس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے احکام بتاتے تھے, اور یہی تو اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ سیاست کے جو معاملات ہیں وہ کسی اور سے سیکھیں, اور سوشل جو پرابلمز ہیں آپ کے ان کو حل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈیں. نہیں میرے بھائی, یہ دین کامل دین ہے, اس میں ہمیں ہر چیز کی خبر دی ہے, خیر ہے, شر ہے, اچھا ہے, برا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جو چیز بھی ہے ہمیں اس دین میں اللہ کا شکر ہے سب کچھ مل چکا ہے. یہاں تک کہ یہودی کہتے تھے, یار تمہارا دین بڑا عجیب دین ہے کہ قضاء حاجت کے آداب بھی تمہارے نبی نے تمہیں سمجھا دی, ہم نے آج تک نہیں سنا کہ آپ نے حمام میں کیسے جانا ہے, پھر آپ نے پیشاب کیسے کرنا ہے, آپ نے پیخانہ کیسے کرنا, اس کی پھر صفائی کیسے کرنی ہے, اس کی اتنی ڈیٹیل تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ دین اسلام کامل دین ہے, اور اس کامل دین پر عمل کرنے والے ہی لوگ کامل لوگ ہوتے ہیں. جو دین اسلام سے دور ہے, دنیا کا جتنا بڑا عالم بن جائے, دنیا سارے کی جگریاں لے لے, بڑے سے بڑا سیاستدان ہو یا بڑے سے بڑا ڈاکٹر انجینئر ہو, کسی بھی عہدے پر فائز ہو, وہ ناقص انسان ہے جب تک کہ اس کامل دین کو سمجھتا نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. تو اپنا قائم مقام سے سعد بن عبادہ کو بنایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس غزوہ کا مقصد کیا تھا کہ قریش کے قافلے کو روکنا تھا جب وہ دان پہنچے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے کوئی قافلہ نہ ملا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے, اور مومن کی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے وقت, کیونکہ اس دین پر عمل کرنا ہے تو وقت میں ہی عمل کر, وقت ضائع ہو گیا تو دین بھی ضائع ہو گیا, تو ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اگرچہ جنگ کے لیے تیاری کر کے گئے تھے, لیکن جب جنگ نہ ہو سکی تو اپنے اس پورے مشن کو یوں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے, بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ضمرہ کے سردار سے ملے, عمر بن مخشی جو ہے ضمری, اور ان سے معاہدہ کیا اور اپنا حلیف بنا لیا. معاہدے کیسے ہوتے تھے, میں ایک نمونہ آپ کو بتاتا ہوں کہ معاہدے میں ہوتا کیا تھا. اکثر معاہدے پہلے بھی میں نے بات کی تھی اور ابھی میں کر رہا ہوں, تو معاہدے میں ہوتا کیا تھا. معاہدے میں یہ بات کی گئی کہ یہ بنو ضمرہ کے لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے, یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامور رہیں گے, یعنی امن و امان میں رہیں گے, اور جو ان پر حملہ کرے گا یا ان کے خلاف کوئی سازش کرے گا تو اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی. حلیف اسے تو کہتے ہیں نا, حلیف یعنی دوست, معاہدہ ہو گیا. کوئی اگر دونوں میں سے کسی پر بھی حملہ کرتا ہے تو دوسرے جو ہے اس عہد نامے کے مطابق جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا, اور دشمن کو خاتمہ کرنے کے لیے یا اسے بھگانے کے لیے اسے مدد کرے گی. اس لیے کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرے, ایکسیپشن ہے. اس لیے کہ خود عہد شکنی کرے. عہد شکنی کیسے ہوگی, جو اللہ کے دین کے خلاف یہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ عہد و پیمان باقی نہ رہے گا. یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے, یعنی ہمیشہ کے لیے ہے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا. کیا حضرت اسلام قبول کیا تھا؟ نبی اسلام نے قبول کیا تھا. مشرکوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا. کیا مشرکوں کی مدد کی جاتی ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر مشرکین قریش یا مشرکین ثقیفہ, کوئی بھی مشرک بنو ضمرہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس عہد نامے کے معاہدے کے مطابق مسلمان ان کی مدد کریں گے نہیں کریں گے, ان کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائیں گے کہ نہیں, اور خود اس جنگ میں شریک ہوں گے کہ نہیں. اگرچہ جنگ کافروں کے آپس میں ہے تو مسلمان کیوں آپ خود جائیں؟ تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب عہد کیا جاتا ہے کسی کافر سے تو اس عہد کو توڑا نہیں جاتا, اور کافر کی حمایت اور حفاظت اس وقت پھر مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے تو ان کی مدد کے لیے جانا پڑتا ہے. اور یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مہینے سے باہر رہے, اور جھنڈے کا رنگ سفید تھا. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس جھنڈے کے علم بردار تھے. پانچواں غزوہ غزوہ بوات, اور یہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں واقع ہوا, اور اس مہم میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر تھے 200 صحابہ کے ساتھ, اور قریش کے قافلے کو روکنا مقصد تھا, جس میں امیہ بن خلف قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھا. سردار کون تھا مشرکین کا؟ امیہ بن خلف. اور امیہ بن خلف یہ وہ شخص ہے, وہ ظالم اور کافر شخص ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو سخت سے سخت تکلیف اور عذاب دیتا تھا. 100 آدمی تھے اور اونٹ کتنے تھے؟ 2500 اونٹ تھے, تو بہت بڑا قافلہ تھا, اور اس میں تجارت کا سامان بھی بہت زیادہ تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام تک پہنچے, اور غزوہ کا نام بھی اس جگہ سے تعلق ہو. جتنی بھی نام میں نے بتائے یہ جگہوں کے نام ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ سریع غزوہ کا نام رکھا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے بوات کے علاقے تک, تو وہاں پر کوئی بھی جنگ نہ ہوئی، وہ قافلہ پہلے سے وہاں سے گزر چکا تھا، ملاقات نہ ہو سکی. اس غزوے کے دوران اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام مدینہ میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا، سیدنا سعد بن معاذ، اور جھنڈے کا جو رنگ ہے وہ سفید تھا، اس کے علم بردار جو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. اس کے بعد غزوہ صفوان سین سے، یہ چھٹا غزوہ ہے یا چھٹی جنگ ہے، یہ بھی ربیع الاول سن 2 ہجری میں واقع ہوئی. اور اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کے چارگاہ پر چھاپہ مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے. کرز بن جابر فہری ایک شخص ہے جس نے مشرکین کا ایک اپنے ساتھ ٹولہ ملا کر آئے تھے، اور جو مدینہ کے گرد نواح میں جو چرواہے تھے ان کا مال مویشی لوٹ کر بھاگ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت لے کر اس شخص کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی بھی ٹکراؤ یا جنگ کے بغیر واپس آ گئے. اور بعض لوگ اس جنگ کو بدر اولہ بھی کہتے ہیں، جنگ بدر اولہ یا بدر صغرہ بھی کہتے ہیں، یا پہلی جنگ بدر جو، کیونکہ بدر کے علاقے تک پہنچے تھے. اس غزوے کے دوران اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنا قائم مقام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور جھنڈا سفید تھا اور علم بردار سیدنا علی بن افضل رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا علی اس جنگ میں جھنڈے کے علم بردار تھے. اس کے بعد غزوہ ذو العشیرہ یا غزوہ ذو العشیرہ جو ہے 7 غزوہ ہے، یہ جماد الاول سن جماد اور جماد آخر سن 2 ہجری میں واقع ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 150 یا 200 مہاجرین تھے. سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے اور مہاجرین صحابی بہت زیادہ تھے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مجبور نہیں کیا، اعلان ہی ہو جو آنا چاہتا ہے آج ہے. تو 200 تقریباً 150 سے 200 لوگ تیار ہوئے، سواریاں صرف 30 تھی، اس کے باوجود بھی صحابہ نے قرآن اجمعین نے ساتھ دیا اور باہر نکلے تو باری باری سواری کرتے رہے. اور اس جنگی دستے کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو قافلہ شام جا رہا ہے مشرکین قریش کا، اس کو روکنا تھا. اور اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذو العشیرہ کی جگہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے وہ قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا. اور یاد رکھیں یہ وہی قافلہ ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر واقع ہوئی. واپسی پر یہی قافلہ تھا جب واپس آ رہا تھا. اسی قافلے کو روکنے کے لیے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور خبر ملی ابو جہل کو مکہ میں، اور اپنا پورا جنگ کی تیاری کر کے آتے ہیں، تب جنگ بدر واقع ہوتی ہے. وہ یہی قافلہ تھا جو اس وقت ہاتھ سے چھوٹ گیا، نکل گیا، لیکن واپسی میں یہ قافلہ دوبارہ بھی چھوٹ جاتا ہے، سبحان اللہ، جسے میں تفصیل آگے بتاؤں گا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جنگ بدر واقع ہونی تھی اور اسلام کی سب سے بڑی فتح کا آغاز ہونا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب جنگ نہ ہوئی تو بنی مدلج اور ان کے اہل بنو غمرہ سے معاہدہ کیا. مدینہ میں اپنا قائم مقام سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا، اور اس جھنڈے کا علم بردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. 8 نمبر پر سر یا نخلہ، یہ رجب سن 2 ہجری میں ہوا، اور کیونکہ اس کا نام سریع ہے تو اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنائے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو، 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا. ہر دو آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے. دستے کے امیر کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر دیا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ جب 2 دن کے سفر کے فاصلہ طے کر لو تب اس خط کو پڑھنا. جب 2 دن کا فاصلہ طے ہوا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس تحریر کو لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے. اس میں لکھا ہوا تھا، جب تم میری یہ تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اترو. سرے کا نام کیا ہے؟ سری نخلہ، وادی نخلہ مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں مدینہ کی. لیکن سبحان اللہ، کہاں سے کہاں تک جانا پڑا. مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ، اور ہمارے لیے اس کی خبر کا پتہ لگاؤ. انہوں نے سمع اطاعت کہا اور اپنے رفقاء کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو، اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے. باقی راہ میں تو بہرحال آگے جاؤں گا. یعنی انہوں نے پھر مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، بھائی کیونکہ آگے موت نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے اب جب مشرکوں کے گڑھ میں جا کے، ایک طرف طائف کے مشرکین دوسری طرف مکہ کے مشرکین ہیں، درمیان میں اس علاقے میں جانا ہے جہاں پر کوئی بھی یار و مددگار نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. خط آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو واپس جانا چاہتا تو اس کی مرضی ہے. میں ضرور جاؤں گا. سبحان اللہ، دیکھیں جان بھی جاتی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان ہے. لیکن سبحان اللہ، سارے صحابہ جتنے بھی تھے سب نے ایک ساتھ ایک ہی آواز میں سمع و طاعہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. اور راستے میں سید سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا اونٹ غائب ہو گیا، وہ بھی ساتھ تھے. اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں باری باری سفر کر رہے تھے. یہ دونوں پیچھے رہ گئے. سید عبداللہ بن جحش نے طویل مسافت طے کر کے نخلے میں نزول فرمایا. وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش اور چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوا تھا. قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے مشرکوں کے قافلے میں. مسلمانوں نے بہ مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے یعنی رجب کا آخری دن ہے. رجب کا آخری دن تھا اور رجب حرام مہینے، اس میں جنگ نہیں کرنی. اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اور اگر رات بھر رکتے ہیں کل تک دیکھتے ہیں تو پھر یہ قافلہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر یہ حدود حرم بھی داخل ہو جائیں گے، پھر اور مسئلہ ہو جائے گا. یعنی آج تو آخری دن ہے، کل تک انتظار کر سکتے ہیں، ہم پیچھا بھی کر سکتے ہیں، پیچھے کرتے کرتے حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اب وہاں پر جنگ بھی نہیں کر سکتے ہم. تو انہوں نے اب وقت آیا اجتہاد کا کہ کیا کریں. تو انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور سب کی یہی رائے تھی مشورے کے بعد کہ حملہ کر دینا ہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور انہوں نے حملہ کر دیا. اور ایک شخص نے عمر بن حضرم کو تیر مارا اور وہ وہاں پر وفات پا گیا. باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا. نوفل بھاگ نکلا اور دونوں قیدیوں کو جو ساز و سامان تھا وہ لے کر مدینہ پہنچے، اور انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا. اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا خمس تھا، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے. تاریخ اسلام میں سب سے پہلا مقتول اور سب سے پہلے 2 قیدی اور سب سے پہلے مال غنیمت اور سب سے پہلا خمس نکالا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم لوگ جو ہے حرام مہینے میں جنگ کرو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا, اور جو قیدی تھے وہ رہا کر دیے, اور جو سامان تھا وہ بھی واپس کر دیا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا قتل ہوا اس کا خون بہا بھی عطا فرمایا. انصاف دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ کے لیے خود بھیجا ہے لیکن جب غلطی ہوئی تو اس غلطی کی تسلیم, غلطی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ بھی ہوا, اس کا طریقہ ازالہ کرنے کا, یعنی کہ ایک دفعہ غلطی بھی دوسری غلطی تیسری غلطی کرے. غلطی کے جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا, باطل باطل سے کبھی نہیں مٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا. اور مشرکین کو جب پتہ چلا, مکہ کے مشرکین کو اور طائف کے مشرکین کو, تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو مہینے کی حرمت اسے پامال کر دیا. یہ مہینے جو ہیں ان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو رجب محکم, کس نے محرم بنایا؟ محرم مہینہ, حرام مہینہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ مشرکین بھی جانتے تھے, جاہلیت میں بھی یہ حرام مہینہ تھا. سبحان اللہ, مہینے کی قدر تھی, مہینے کے رب کی قدر نہ تھی. یہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا, وہ پھر بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو بھائی؟ موحدین کو کیوں گھر سے نکالا؟ کیوں ان پر ظلم و ستم ڈھائے کرتے تھے؟ وہاں کو تمہیں کوئی توحید نظر نہیں آتی تھی, کوئی رب نظر نہیں آتا تھا. سبحان اللہ. لیکن اسے کہتے ہیں خواہش نفس, جو اپنے لیے پسند ہو وہ اچھا ہے, جو دوسرے کے لیے پسند ہو وہ برا ہے. حق تو کبھی بھی اہل باطل کو اچھا نہ لگا, ان کے لیے وہی اچھا ہوتا ہے جس باطل پر وہ چل رہے ہوتے ہیں. جب یہ بات عام ہوئی, تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینے میں قتال کرنے کے متعلق, ان کو کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ کبیر, بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے. وہ کفر بھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے. وہ المسجد الحرام, وہ مسجد حرام سے روکنا. وہ اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ, اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے غلطی ہوئی, جرم ہوا, کیونکہ حرام مہینے میں جنگ کی. تمہارا کیا حال ہے؟ تم لوگوں نے تو اللہ کے گھر سے مومنوں کو نکالا ہے, وہ تمہیں جرم نظر نہیں آیا؟ اور لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہو, یہ تمہیں جرم نظر نہیں آیا؟ سبحان اللہ. غلطی غلطی ہے, کوئی شک نہیں کہ حرام ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے گھر سے کسی کو روکے یا مومنوں کو اللہ کے گھر سے نکال دے. سبحان اللہ. والفتنة اکبر من القتل, اور یاد رہے کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے, شرک قتل سے بڑھ کر ہے. شرک تم کرتے ہو اور بات قتل کی کرتے ہو, تو انصاف سے کام لو نا. تو یہ آیات نازل ہوئی تب مشرکین کو ہوش آیا, پھر وہ پتہ چلا, اپنی غلطی کا بھی انہوں پتہ چلا کہ ہم کیا ہیں, حقیقت ہماری کیا ہے. ورنہ تو اہل باطل کو تو چھوٹی سی بات چاہیے بس, وہ اہل حق سے چھوٹی سی غلطی کے گھات میں لگے رہتے کہ کہیں سے کہ کوئی غلطی پکڑے ہم اور کہیں سے بھی ان کو اپنا نشانہ بنائے. لیکن حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بھی مددگار نہیں ہے. تقریباً یہی ہیں جنگ بدر سے پہلے جو معروف اور مشہور سری و غزوے تھے, جس میں اب ہم سب نے سنا کہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, صرف زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تو ایک دوسرے پر تیروں کی بارش کی تھی, تھوڑی سی وقت میں جیسے کہتے ہیں دور سے ہاتھا پائی ہونا, اس طریقے سے ایسا معاملہ طے ہوا تھا, لیکن حقیقتاً کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, نہ ایک بڑا نقصان ہوا کسی فریق کا. اور جو قرض بن جابر فریق قیادت میں جو لوٹ مار ہوئی وہ ہوئی, جس کا حق بعد میں اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں. جب سری عبداللہ بن جحش کا معاملہ ہوا اور ان کا ایک شخص بھی قتل کر دیا گیا اور دو قیدی بھی ان کے بنا کے لے گئے, پھر ظاہر واپس کر دیا بعد میں, لیکن اب مومنوں کو مشرکین کو یقین ہو گیا اب ہماری خیر نہیں, یہ لوگ جو ہمارے گھر میں آ کے حملہ کرتے ہیں ان میں اتنی جرت اور اتنی جذبہ ہے, اپنی جان ہتھیلی پر لے کے آئے ہیں, اب ان کے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی کہ اب ہماری خیر نہیں ہے. اور ان کے جو خطرات تھے, تجسس تھا, وہ بڑھتا گیا, اور ان کو ہمیشہ یہ سوچ رہتی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کبھی اچانک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دے ہمارے اوپر, اور جو ہم نے اوپر ظلم و ستم کیا اس کا بدلہ نہ لے لے ہم سے. جو یہاں تک آ سکتے ہیں تو مکہ کتنا دور ہے, تو مکہ میں بھی آ سکتے ہیں. تو اس دن سے ان کو خطرہ لاحق ہوا اور وہ بڑی گہری فکر میں لگ گئے کہ اب وقت آیا ہے کہ ہم مومنوں کو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ہی جا کر کسی طریقے سے بھی ان کا خاتمہ کریں تاکہ یہ خطرہ ہمارے سروں سے ٹل جائے. اور پھر دوسری آیات نازل ہوئی جہاد اور جنگ کے تعلق سے. پہلے تو اجازت تھی, اب مقاتلہ کا حکم بھی آ گیا, لیکن صرف ان کے خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 193 تک یہ آیات نازل ہوئیں, اور جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جنگ کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر. جو بھی حد سے باہر نکلتا ہے وہ مجاہد نہیں رہتا, وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. یاد رکھیں شریعت کے اصول و ضوابط ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین, وجہ کیا ہے؟ اس میں اعتداء کی بات ہی کیا ہے؟ جب اجازت دے دی قتل کرنے کی, لیکن نہیں. اور یاد رکھیں تقوی کے ذکر, اگر آپ غور فکر کرتے قرآن مجید کی سیاق و سباق پر, اور جو آیات ہیں جس میں تقوی کا ذکر سب سے زیادہ ہے, اب دو قسم کے آیات ملیں گے آپ, یا تو عورتوں کے تعلق سے طلاق کے مسائل میں, یا عورتوں کے ساتھ جو بھی تعلق ہوتا ہے. سورۃ طلاق میں دیکھ لیں آپ, اکثر تقوی کی جو اہم باتیں ہیں اور اہم ثمرات ہیں وہ آپ کو سورۃ طلاق میں ملتے ہیں. یا پھر جب جنگ کی بات ہوتی ہے یا قتال کی بات ہوتی ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ جو تقوی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تقوی نہیں ہے, طاقت ہے, نتیجہ ظلم ہے. یاد رکھیں طاقت ہے, تقوی نہیں ہے, نتیجہ ظلم ہے. طاقت ہے, تقوی بھی ہے, نتیجہ انصاف ہے. یہ کلیہ یاد رکھ رہے ہمیشہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی طاقت آئی ہے کسی بھی انسان میں, انسان جو ہے یعنی اپنے خلق کے اعتبار سے, اس میں اس کے خون میں شیطان دوڑتا ہے, اگر اس شیطان کو تقوی سے نہ سنبھالا جائے, اسے نہ دبایا جائے, تو پھر ظلم اس انسان سے ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہو جاتا تو وہ بیچارہ بری ہے, نہیں, انسان کرتا ہے, لیکن اسے تقوی سے اسے دبانا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کافروں کو جب طاقت آئے تو کیا چھوڑتے ہیں, کیونکہ تقوی ہے نہیں, اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. طاقت آئی ہے, فساد برپا ہو گیا. آپ دیکھ لیں, کوئی بھی دیکھ لیں آپ, بڑے سے بڑا سمجھدار کافر دیکھ لیں آپ، لیکن جب طاقت آتی ہے فساد برپا ہوتا ہے، یہ پڑھائی لکھائی یہ ساری سے کام نہیں آتی. پھر کوئی جتنا کہہ دے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا خیال رکھوں گا لوگوں کا، میں یہ کروں، نہیں، ہرگز سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں گریٹ بریٹن کیوں کہتے، گریٹ بریٹن کو کہتے کہ گریٹ بریٹن کیوں کہتے، ایک وقت تھا سب سے زیادہ لوگوں کو غلام کرنے والے قوم جو تھی وہ یہ گریٹ بریٹن تھا. افریقہ سے، افریقہ کے جنگلوں میں جا کے، صحراؤں میں جا کے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنا اور لوگوں کو وہاں سے آزاد، لوگوں کو ان کی آزادی چرا کر، ان کو چرا کر جا کے باہر جا کے بیچنا. اور امریکہ میں کالے کہاں سے آئے، یہ بلیک امریکن جو کہتے کہاں سے آئے، یہ وہی وہیں کے تھے. اب گورے کالے کہاں سے ملنا تھا ان لوگوں کو، زبردستی ان کو اپنے گھروں سے، جیسے کہ آپ کسی بلی یا کسی جانور بچے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ انسانوں کو یوں پکڑ کے لے جاتے تھے، چرا کے لے جاتے، وہاں پہ جا کے بولی لگتی تھی. جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بولی لگتی، انسانوں کی بولی لگتی تھی. طاقت آیا اس کے ساتھ ظلم بھی ضرور ہوا، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو طاقت عطا فرمائی ہے تو اللہ کے پیاروں نے جب بھی اس طاقت کا استعمال کیا ہے تو عدل و انصاف بنیاد پر استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان نے اپنا قدم مبارک رکھا وہاں پر علم کا نور، تقوی کا نور، عمل کا نور، آپ دیکھتے ہیں وہ پوری جگہ روشن ہو جاتی ہے، ہر طرف سے خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے لوگوں کی وہاں پہ، کیونکہ وہ صرف لوگوں کی دنیا پر نظر نہیں رکھتے، وہ لوگوں کی دین پر نظر رکھتے ہیں. لوگوں کا دین کیا ہے، ہم لوگوں کی زندگی کیسے اچھی کر سکتے ہیں، ان کی آخرت کیسے اچھی کر سکتے ہیں، یہ اصل مشن ہے مسلمان کا. ہمیشہ جب بھی اپنا قدم بڑھاتا ہے تو اسے اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور اس پوری دنیا میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو اللہ کے دین کے نزدیک کرنے کے لیے، اپنے رب کا صحیح اور فرما بردار بندہ بنانے کے لیے یہ قدم اٹھاتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. فساد کب برپا ہوا، جب تقوی کی کمی ہوئی، جب علم کی کمی ہوئی، جب عمل میں کمزوری ہوئی، صرف جذبات ہی جذبات باقی رہ گئے. اور پھر جب طاقت آتی ہے تقوی نہ ہو، تقوی کی بنیاد علم ہے، بتاؤں میں آپ، علم نہیں تو تقوی بھی نہیں ہے. آپ بغیر علم کے کیا تقوی کر سکتے ہیں، جس ذات کو آپ پہچانتے نہیں جانتے اس سے کیا ڈریں گے آپ. تو تقوی کی بنیاد علم ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جتنا زیادہ علم اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے، جتنے کم علم ہے اتنے ہی اللہ کا ڈر اور تقوی کم ہے. اور پھر ان آیات سے ایک آخر میں 193 پر جو آیت تھی اس میں فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ جنگ تا قیامت رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے قتال کرتے رہو، کب تک، حتی لا تکون فتنہ، جب تک یہ شرک مٹ نہیں جاتا. شرک موجود ہے، کفر موجود ہے، تو یہ جنگ بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے. جہاں پہ کفر ہے کہاں پہ سربلندی، وہاں پہ کیا مطلب ہے، کافر کو دیکھے قتل کر دو، نہیں، ایک اور دوسرا راستہ بھی ہے کہ سر جھکا کر، اپنے کفر پر رہنا چاہتے رہیں، سر جھکا کر جزیہ دے کر اپنے آپ کو اس دین کے سامنے ذلیل بنا کر، جزیہ دے کر اپنا سر جھکا کر اپنے باطل دین پر عمل کرتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جہنم بھی بننا چاہتے بنے، لیکن یہ سر نہیں اٹھے گا اسلام کے سامنے، کلمہ توحید کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھے گا، نہ کسی ہندو کا، نہ کسی یہودی کا، نہ کرسچن کا، کسی کا بھی نہیں. جزیہ دیں، سر جھکا کر اپنے دین پہ عمل کرتے رہیں، تم جانو تمہارا رب جانے، لیکن آج کے بعد عزت ہے تو صرف اسلام کی ہے، غلبہ ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کا ہے. اور جو اپنا سر نہیں جھکاتا اور شرک کو اپنے نہیں مٹاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. تب تو ٹھیک ہے، نہیں سر جھکاتے، نہیں دین پہ، یا تو اسلام میں داخل ہو جائے، ہمارے بھائی ہیں، نہیں داخل ہو تو جزیہ دے دے، نہیں دونوں پہ عمل نہیں کرتے، پھر تیسرا نمبر پہ تلوار ہے، فلا عدوان الا علی الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، اب انہی پر حملہ کیا جائے، انہیں سے قتال کیا جائے گا. لیکن اس کو بھی شریعت نے طاقت سے جوڑ دیا ہے، اور بھی شرطیں جہاد کی، کیونکہ جہاد عبادت جس میں نے شروع میں عرض کیا، اور اس عبادت کو بغیر شروط اور بغیر ضوابط شرعیہ کے عمل نہیں کیا جا سکتا. ان سرائر و غزوات میں جو اہم پیغام ہیں چند میں ذکر کرتا ہوں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ پھر جو دوسری بات ہے جنگ بدر سے پہلے اس پہ بات کریں، پھر جنگ بدر پہ بات کریں گے. سب سے پہلا اور اہم پیغام ان سرائے اور غزوات جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل و کرم اپنے مومنوں پر کہ جہاد کی اجازت دے دی، جہاد کی اجازت، ایک نئی عبادت کی اجازت. نئی عبادت کو ایجاد کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مسلمان کے جائز نہیں کہ وہ نئی عبادت اپنے طرف سے نئی عبادت کو ایجاد کرے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ایک اور عظیم عبادت سے مومنوں کو نوازا ہے، اگر جس میں آزمائش ہے کہ جان جانے کا بھی خطرہ ہے، لیکن اللہ کے لیے جان چلی بھی جاتی ہے تو اللہ کی عبادت میں جان قربان ہوتی ہے، تو اس سے بڑا کیا شرف کسی مومن کو مل سکتا ہے. دوسرے نمبر پر ان جگہوں سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ مشرقین قریش، مشرقین عرب جو ہیں، مشرقین مکہ جو ہیں، ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ ان کے جو تجارتی راستہ ہے ان راستوں پر یہ جنگی دستے بھیج کر ان کا تعاقب کیا جائے. تیسرے نمبر پہ راستے میں جتنے بھی قبائل تھے ان سے معاہدے کرنا، اور واقعی اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے ابھی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے ان سے. چوتھے نمبر پہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو مشرکین عرب بیرونی دشمن اور یہودی جو اندرونی دشمن تھے، اور جو بدو اعراب زمین کے ارگرد میں تھے، ان سب کو احساس دلانا تھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ طاقتور ہیں، اب ان سے اگر کوئی بھی جنگ کرنا چاہتا ہے یا خلاف ان کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے اسے. نمبر پانچ، قریش کو یہ سبق سکھانا تھا، ان کو ڈرانا تھا کہ وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ کو ختم کر دیں. نمبر چھ، قریش کے اقتصاد اور معیشت پر حملہ کرنا کا مقصد ہے کہ قریش کی اور مشرکین کی کمر توڑنے کے مترادف ہے. نمبر سات، اس سے ممکن ہے کہ جو دوسرے مشرکین ہیں وہ خاص مشرکین قریش کیوں نہ ہو، وہ صلح پر ہو سکتے وہ آمادہ ہو جائیں اور اپنے جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان پر ان کو پچھتاوا ہو، اور جو وہ یہ عزم رکھتے تھے کہ ہم مدینہ میں جا کے خاتمہ کریں گے ان کے یہ عزم بھی وہیں پر ہی ختم ہو جائے. نمبر آٹھ، جو بھی دین حق میں رکاوٹ پیدا کرنے کی تعلق سوچتا ہے وہ اب اپنی اس سوچ پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا. نمبر نو، مشرکین عرب جن مسلمانوں کو مکہ میں تکلیف دے رہے تھے اور ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، ان سب سے باز آ جائیں اور آخر میں نمبر 9، نمبر 10، پورے جزیرہ عرب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام، کلمہ توحید کا پیغام پہنچانے میں آسانی ہو جائے اور لوگ بھی، عام لوگ بھی محسوس کریں کہ اب وہ اپنا دین اختیار کرنے کے لیے آزاد ہے. میرے تو قبیلوں کا دباؤ تھا نا، ہر قبیلہ کا دباؤ تھا کہ کوئی نہیں جا سکتا ان کی اجازت، سردار کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا تھا. جب یہ طاقت آئی ہے لوگوں کو، یہ بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں، اب یہ عام لوگ نہیں ہیں، اب ان کے پاس بھی طاقت ہے، اب یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں. جب ہم حق دین کو قبول کریں گے تو ہمارے حفاظت بھی کر سکتے ہیں، ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں. اللہ